الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلان التضحية هي سنة أبيكم إبراهيم ولكم على كل قطرة دم منها وعلى كل شعرة منها حسنة. أخرجه الفقهاء والمتكلمون بأسانيد معروفة عندهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يدح لا يقربن مصلانا. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. حج کے ایام اور اشہر بھی ہے، الحج اشہر معلومات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج کے مہینے مقرر ہیں، شوال جو ختم ہو گیا، ذیقعد جو شروع ہے، اور ذلحجہ جس میں حج انجام دیا جاتا ہے. حج حقیقت میں زیارت کو کہتے ہیں، ایک معظم اور محترم کے دیدار کے لیے جانا وہ حج کہلاتا ہے. اصطلاح شرع میں اسلام کے پانچ ارکان میں سے آخری رکن پانچواں عاقل مسلم بالغ بتوفیق زاد الطریق ومن يتعلق به، جب اس پر قادر ہو جائے تو اس پر حج بیت اللہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے. صحیحین میں ہے کہ جب آپ نے حج بیان فرمایا تو حضرت عباس نے پوچھا الیامنا ھذا ام للابد، ہر سال کرنا ہوگا یا زندگی میں ایک بار؟ آپ نے کہا بل للابد، زندگی میں ایک مرتبہ ایک مومن مسلم بیت اللہ کا حج کرے گا، اور اس کے بعد جتنی مرتبہ جانا نصیب ہو جائے، حلال مال، توبہ و استغفار کے ساتھ، اور سفر کے آداب اور شرائط بھی درست ہو. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حج یا عمرہ قبول فرماتے ہیں. انا لا ندیع اجر المحسنین، اخلاص اور احسان والوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا. بہت ہی مشقت کا عمل ہے، اول تو منظوری لینا اور پیسے داخل کرنا اور پھر بال بچوں کو چھوڑنا اور اپنے کام کاج کو موقوف کرنا. چوں قبلہ کعبہ حاجات شد از دیار بعید، روند خلق بدیدار شز بسی فرسنگ. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ کعبہ دور دراز ملک کا نام ہے، اس کے دیدار کے پیچھے سفر کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ بعضوں کے لیے آسان فرما دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی اللہ کے حکم سے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَعَزِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. تو حق تعالیٰ نے کہا کہ کعبے کے دیوار پہ چڑھو، اور ایک روایت میں کہ جبل ابی قبیس پہ چڑھو، سامنے جو پہاڑ تھا اب ختم ہو گیا، تعمیر میں شامل ہے. اور کانوں میں انگلیاں ٹھونس ہو، اس طرح جیسے مؤذن اذان دیتا ہے تو کان میں انگلیاں ڈالتا ہے، اور زور لگاؤ، اور جتنی طاقت تم میں ہے اتنا زور سے کہو، یا ایو الناس ان ربکم بنا بیتن فحجو. اے اللہ کے بندو، تمہارے رب کا گھر بنا ہے، آؤ حج کرو. یا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ خدایا کوئی ہے ہی نہیں میرے علاوہ اور میرے بیٹے اسماعیل کے علاوہ. حق تعالیٰ نے کہا ارفع بها صوتک، آپ میں جتنی طاقت ہے آواز بلند کرے، میں ان تک پہنچا دوں گا جو قیامت تک حج کرنے آ رہا ہے. فسمع اہل ارواح فی اسلاب الآباء و بطون الامہات. وہ ارواح جو باپ کی پشت اور ماں کی چھاتیوں سے اترنے والی تھی اور ابھی ان کا مادن عالم ارواح تھا، وہ سننے لگی اور وہاں سے آواز دی لبیک لبیک لبیک، حاضر حاضر، گھر میں حاضری مبارک. او مجلس واس تو تادیر رہے گی قائم، اور یہ ہے مہخانہ ابھی پی کے چلے آتے. جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا ہے اللہ نے اس نے اتنی دفعہ اس کو کعبہ شریف میں حج کا موقع دینا ہے. حق تعالیٰ ایسے آسانی سے بعض لوگوں کو لے جاتے ہیں. وہ ہمارا ایک ساتھی تھا، اس نے ایک دفعہ واقعہ سنایا. اس نے کہا میں بمبئی میں بیٹھا ہوا تھا، حاجیان جا رہے تھے، اس زمانے میں بمبئی پورٹ تھا بندرگاہ، کراچی نہیں کھلا تھا. تو حاجیوں کو رخصت کرنا اور ان کو دیکھنا بھی بڑا ثواب ہے، خدا کے گھر مہمان ہونے جا رہا ہے. ایک پرانی چادر تھی میرے پاس، ایک کتاب تھی جو میں پڑھ رہا تھا. تو ایک جوڑا میاں بیوی کا، بال بچے بھی ساتھ تھے، وہ ٹکٹ خرید کے اندر چلے گئے اور سب لوگ تقریباً چلے گئے. کہ میں نے دیکھا تو ان سے کوئی پرس رہ گیا تھا. اس زمانے میں لوگ سونا چاندی لے جاتے تھے، وہاں بیچ کے پھر اپنا کام چلاتے تھے. وہاں سونے کا دور بعد میں آیا ہے. کراچی بندرگاہ سے گندم کی بوریاں اور گھی کے ٹین اور چاول کی بوریاں لے جاتے ہوئے تو میں نے خود حاجیوں کے ساتھ نیچے اتارے. پورا چھ مہینے کا راشن لے کے جاتے. یہ تو یہ 50 سال کے عرصے میں بس باران رحمت ہو گئی بلاد عرب پر، خزائن ابھر آئے. آج کائنات کے سب سے متمول، خوبصورت، دلکش اور جمال جمال آرام مقام ہے. اللہ تعالیٰ قیامت تک اسی طرح آباد و شاد رکھے. تو اس نے جو دیکھا کہ پر سے طالب علم بڑے سچے اور دیانت دار ہوتے ہیں، اس نے کہا یہ لوگ حج کے لیے روانہ ہو گئے، سامان رہ گیا، تو جہاد والوں کو کہا میں دے آتا ہوں. انہوں نے کہا جلدی جاؤ، فوراً آؤ، جہاد روانہ ہو رہا ہے. جہاز میں تو کئی حصے، مشکل سے انہوں نے اس کو دیکھا اور ان کو کہا یہ آپ سے رہ گیا. انہوں نے کہا ہمارے ساری پونجی یہ. تو یہ ان کے حوالے کر کے جب جانے لگا تو بیوی نے خاون کو کہا مولوی صاحب کو بھی ساتھ رکھو نا، اتنے احسان کیے ہمارے ساتھ. تو اس نے کہا مولانا حج کرنا ہے. کہا کیوں نہیں کرنا؟ آپ کا پیچھے کا میرا پیچھے کچھ بھی نہیں، بس میں یہی ہوں جو آپ کے سامنے. لا الہ الا اللہ. کہا اس نے کیپٹن سے کہا کہ ٹکٹ ہے کا ایک ہے 60 روپے والا. اس مسجد میں ہمارے خواجہ صاحب تھے مزمل کے والد، اس نے کہا میں نے 120 روپے کا حج کیا ہے. تو کہا مولانا کو ٹکٹ دے دو. وہ چلا گیا حج وج کیا. مولانا عبید اللہ سندھی وہیں تھے، ان سے 3 سال پڑھا، 3 سال میں 3 حج کیے، واپس آیا. جب بمبئی اترا دیکھا وہی بینچ پر پرانی چادر اور کتاب پر کسی نے اینٹ رکھی ہے اور پلاسٹک چڑھایا ہے کہ ارے دینی کتاب ہے کوئی آ جائے. اسی طرح 3 سال پہلے چھوڑ کے گئے، واپس آ کے اپنی پرانی چادر اور اپنی وہ کتاب اٹھا لی. اللہ تعالیٰ جب مہربان ہو جائے سبب بنا لیتا ہے. علماء نے اس لیے کہا ہے دعا مانگتے وقت اسباب کو نہ دیکھے، مسبب کو دیکھے. دعا میں بھی سنت طریقہ ہے کہ یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں، میں تو جتنا کمزور ہوں اس سے بھی زیادہ نکمہ و عاجز ہوں، آپ بڑے زبردست ہیں اور خزانوں کا مالک ہے اور آپ جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ. میں خود ہر سال حج کے پیسے اکٹھے کرتا تھا اور اینڈ ٹائم پر کم پڑتے تھے، تو ایک دفعہ میں نے ان تمام پیسوں کو خیرات کیا اور اسی سال اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا. 1983 پہلا سال تھا اور حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہوئی. بظاہر اسباب اس میں مؤثر نہیں ہے، مسبب کا فضل اور احسان اصل سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ نصیب فرمائے. عوام میں مشہور ہے کہ میرا بلاوا آ گیا. میرا خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں، کیونکہ ابو جہل ہر سال حج کرتا تھا اور لعنتی اور کافر ابدی تھا، تو اس کا کیا بلاوا تھا؟ منافقین باقاعدہ عرفات میں دیکھے گئے اور سورہ مائدہ کی آیت جب نازل ہوئی اس کے نزول پر آپ نے باقاعدہ اعلان کیا کہ لا يحجن بعد العام مشرکن ولا يطوفن بالبیت عریان. آئندہ کوئی مشرک یہاں حج کرنے نہ آئے. اور ننگے ہو کر کے جو رواج تھا جاہلیت کا، وہ لوگ بھی حج کرنے نہ آئے. تو جو لوگ کپڑے نہیں پہنتے تھے اور حج کرنے آتے تھے ان کا بلاوا ہوتا تھا، اور جو ایمان نہیں رکھتے تھے اور شرک کبیر کے مرتکب تھے، شرک جلی کے، ان کا کیا بلاوا تھا؟ اور آپ نے فرمایا کچھ لوگ محنت مشقت کر کے یہاں آتے لیکن ان کا کھانا پینا اوڑھنا سب حرام ہے، ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. اور عرفہ میں آپ نے کہا تمام گناہگار بخشے جائیں گے لیکن چند نہیں بخشے جائیں گے. آکل الربا, سود خور اور سود چور, غلط فتوے دینے والے, آکل والدین, ماں باپ کا نافرمان, قاتل النفس, ناجائز قتل کرنے والا, مدمن الخمر, شراب کا عادی, ومرتکب الجہیر الفحشاء, اور ایسے گناہ کا مرتکب جس کا گناہ ہونا سب کو معلوم, اس کو جہیر فحشاء کہتے ہیں. ہر شخص جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے, اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں ایک خوف رہتا ہے. اور واعظ نصیحت میں تو بھائیوں کو بتانا پڑتا ہے کہ وہ احتیاط کر لے. وہ خوف یہ ہے کہ بہت سارے لوگ حج بھی کرتے اور عمرے بھی لیکن گناہ سے توبہ نہیں کرتے. گناہ تو چھوڑنا چاہیے. اور حدیث میں ہے کہ جو گناہ میں مرتکب ہے اور اس کو چھوڑ نہیں رہا ہے, نہ یہ شخص بخشا جائے گا اور نہ اس کا حج قبول ہوگا اور نہ عمرہ قبول ہوگا. اور تو چھوڑے, یہ جو داڑھی مونڈنا ہے یا شرعی حد سے چوٹی کرنا ہے, بالاتفاق گناہ کبیرہ ہے. فرق ہے. لدھیانوی صاحب نے مجھ سے پوچھا کیا فرق ہے. ایک دفعہ باس ہوئی, ان کا یہ خیال تھا کہ مونڈنا اور چوٹی کرنا بر, میں نے کہا نہیں, برابر نہیں. چوٹی کرنے والا بھی گناہگار ہے لیکن مونڈنے والے سے کم. تو مجھ سے کہا کوئی مثال دے دو. میں نے کہا ایک آدمی اجنبی سے زنا کرتا ہے اور دوسرا اپنی بہن یا ماں سے کرتا ہے, دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ فرق بہت ہے. میں نے کہا یہی ہے, داڑھی چوٹی کرنے والا بھی گناہگار ہے لیکن مونڈنے والا بہت زیادہ گناہگار ہے, اور ان کو توبہ کرنا چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے. خداوند تعالی سب کو سنت کی زندگی نصیب فرمائے. ممکن ہے اسے مسئلہ نہیں پہنچا ہو. یہاں ہمارے نمازیوں میں ایک نوجوان تھا آج سے 20-25 سال پہلے, جب میں نے بتایا کہ داڑھی مونڈنا گناہ ہے تو وہ کھڑا ہو کے اس نے کہا گناہ ہے, یہ تو آپ لوگ نہیں بتاتے. ہم تو سمجھتے تھے کہ بس جو رکھے بہت اچھا, جو نہ رکھے اور اچھا. میں نے کہا نہیں, ایسا تو نہیں. پیغمبر کا حکم ہے واعف اللحا, بڑی بڑی داڑیاں رکھو, وقص الشواربا, اور مونچے کم کر لو. تو عجیب بات ہے کہ بعض تو دونوں ہی صاف کر لیتے اور بعض داڑیاں مونڈ لیتے, مونچے بڑی بڑی رکھ لیتے. ان سب پر نظر ثانی ہونا چاہیے اور توبہ استغفار کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے اور چند مہینے بعد آپ کا وصال ہوا ہے, مورخین کہتے ہیں. اور آپ کی خدمت میں فارس سے ایک وفد آیا اور آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہا. آپ نے دیکھا کہ بڑے معزز لوگ ہیں, قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں, شان و شوکت والے, لیکن داڑیاں نہیں ہیں, مونچے بڑی بڑی ہیں. آپ نے پوچھا یہ کیوں کیا ہے ایسے؟ اس زمانے میں مرد کی داڑھی ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا ہمارے قہرمان ایران کے بادشاہ نے کہا ہے آپ نے کہا قہرمان پر خدا کی لعنت ہو، مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا اور حکم دیا ہے کہ داڑیاں بڑی کر لو اور مونچھیں چھوٹی کر لو، اور آپ نے ان سے ایسا چہرہ موڑا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے انہیں مسجد نبوی سے باہر نکالا، کسی اور جگہ مہمان ٹھہرایا. تو مسلمان کے مناسب میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ جب حج یا عمرہ کرے تو اس سے پہلے ہی اس نے یہ سنتیں بھی بحال فرمائی ہو، اور ان کے لیے دعائیں بھی ہے، توجہات بھی ہے. میں مانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بغیر داڑھی کے بڑی نیکیاں کرتے ہیں، اور بہت سارے داڑھیوں سمیت بہت زیادہ جرائم کے مرتکب ہیں، لیکن داڑھی کا ہونا مستقل سنت ہے، اور داڑھی کا نہ ہونا مستقل کمی نقصان ہے. بہر کتاب الصوم، نہر کتاب الصوم، رد المحتار کتاب الصوم، فتح القدیر کتاب الصوم، ایک خاص جگہ آتی ہے. جگہ یہ آتی ہے کہ رمضان کے روزے میں داڑھی یا مونچھوں کو تیل لگا سکتے یا نہیں، تو یہاں فقہا کو جوش چڑھ گیا اور سب نے اس جگہ لکھنا شروع کر لیا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے. اواما اخذها ما دون القبضہ لم یبح احد من العلماء، کسی نے بھی کم کرنے کی اجازت نہیں دی. واما حلقها كلها كالمخنثة من الرجال والمغاربة فحرام محض. بالکل صاف کرنا اور بالکل داڑھی مونڈنا یہ تو بہت ہی زیادہ افسوسناک اور قابل افسوس بات ہے، سخت ترین گناہ ہے. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی اعلی اللہ مقامہ نے ایک کالجی لڑکے کو جواب لکھا، ایک کالج کے لڑکے نے لکھا تھا میرٹھ کالج سے، اقبال نام ہے لڑکے، کیا داڑھی رکھنا ضروری ہے، کوئی نہ رکھے تو اس میں فرق پڑے گا ایمان میں انہیں کیوں. اس سے پہلے انہوں نے مولانا مودودی سے پوچھا ہے، مولانا مودودی نے برٹش جواب دیا ہے مغربی طرز کا، وہ ذرا آمیزش کے قائل تھے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد جو دارالعلوم دیوبند کے صدر نشین تھے، انہوں نے اس جواب کو یکسر غلط قرار دے دیا اور فرمایا کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے، اور داڑھی رکھنا ضروری ہے، اور نہ رکھنے میں وعید ہے، عذاب ہے، پریشانی ہے. مولانا نے ایک عجیب طرح مفصل جواب دیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان کیسے زندہ رہے اور ان کا مذہب کیسے قائم رہا، اور لکھا کہ ہندو دھرم میں ایک مکر ہے، لفظ ہے، اور وہ ہرے کو کھینچتے ہیں، کھینچتے ہیں. گوتم بدھ والوں کو کھینچ لیا، سکھوں کو کھینچ لیا، ان کے ساتھ ہوگا. حالانکہ سکھوں کے ہاں مندر نہیں ہے، گردوارا ہے، اور بت نہیں ہے، پھر بھی وہ ان کے ساتھ مل گئے. مولانا نے لکھا کہ مسلمان برقرار رہے، یہ ہندو سے بالکل الگ تلگ رہے، اور انہوں نے کوئی ہندوانی رسم قبول نہیں کی. ان کمالات میں مسلمانوں کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ ان کے مذہبی شاعر زندہ ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، اس کو اسلامی گٹھی دیتے ہیں، اسلامی نام رکھتے ہیں، اور اس کا اسلامی ختنہ کرتے ہیں، اسلامی طرز کا عقیقہ کرتے ہیں، جب بڑا ہونے لگتا ہے نکاح کراتے ہیں، سنت ولیمہ مناتے ہیں، اور اس قسم کے معاشرے میں مابہل امتیاز جتنے وجوہ ہیں، شیخ نے مولانا نے اس کو نقل کیا، ان میں داڑھی کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس داڑھی کا بھی اسلامی زندگی پر بہت بڑا اثر ہے، اور وہ بھی ہونا چاہیے مسلمان کی حیثیت سے. کمی کوتاہی رہتی ہے، بہت سارے بندگان خدا اعلی درجے کے متقی پارسا نیکیوں کے قدردان چھوٹے چھوٹے مستحبات سینے سے لگاتے ہیں، سنتوں پر جان چھڑکتے ہیں، لیکن بعض مسائل میں شاید انہیں دقت اور گرانی پیش آتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو معاشرے پر غلبہ عطا فرمائے اور انہیں آسانیاں نصیب فرمائے. خاص کر کعبہ محلہ، اس کی زیارت کرنے کے بعد سواؤن کانت للحج یا للعمرہ، اور پھر وہ واپس آتے ہیں. بڑی خطرناک بات ہے. ایک تو وہ مسئلہ کہ پانچ آدمیوں کی بخشش نہیں ہوگی، ایک ان میں وہ جو گناہ کا مرتکب ہو اور وہ توبہ نہ کرے، تو یا تو یہ گناہ نہیں سمجھتا ہے، یہ تو اور خطرہ ہے. فقہا کہتے ہیں گناہ کو گناہ نہ سمجھنے میں ایمان کا خطرہ ہے، اور یا یہ کہ گناہ سمجھتا ہے تو توبہ نہیں کرتا، تو فسق و فجور بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتی، اس کے لیے توبہ شرط ہے. اس لیے جو حضرات حج کرنے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، انہیں بہت خیال کرنا چاہیے. زنگی استر کے گڑوا دا قدم لارا ندا و چپاک رسول پہ قدم خیزا کا خوارا نہ. اللہ کے رسول کی سرزمین ہے، قرآن کے نزول کا مرکز ہے، توحید کا معدن ہے، کلمہ طیبہ کے مواقع ہے، اور محبت قرآن ہے، محبت الوحی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی وہاں کے آداب، وہاں کی تکریم، وہاں کی تعظیم نصیب فرمائے. تو عوام سمجھتے ہیں جب کسی کو وہاں جانے کا موقع ملتا ہے کہ جی بلاوا آ گیا. اس دن ایک جاپانی قسم کا حاجی آیا ملنے کے لیے. خیریت؟ بس بلاوا. میں کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بلا لیا اپنے گھر پہ. کیسے پتہ چل گیا؟ بھائی جی ویسے کوئی جا سکتا ہے؟ میں نے کہا وہ جو حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ یہاں آ کے تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اور فرشتہ جواب دیتا ہے اللہ کی طرف سے لا لبیک ولا سعدیک بل حج جو کا مردود نہ لے. نہ تو آیا ہے اور نہ تو اچھا آدمی ہے، تیرا حج بھی تیری وجہ سے مردود ہے. یہ والا بلاوا ہے؟ نہیں جی اچھا والا ہے. میں نے کہا تو اچھے اعمال ہوں گے تب اچھا والا ہوگا. اولیاء، صلحاء، خیراء، برراء، جو اللہ کے رسیدہ بندے ہیں، بلا شبہ ان کے لیے تو یہ کہنا بجا ہوگا، لیکن ہم جیسے گناہگار اور ہما و شما کے لیے یہ سمجھنا کہ ان کا بلاوا آیا ہے، یہ محل نظر ہے اور اس میں احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ان کے لیے سخت قسم کی وعید ہے. اور پھر یہ بالکل حج کو حج کی طرح کرتے نہیں، عمرہ عمرے کی طرح کرتے نہیں. جب آپ ان کے ساتھ رہیں گے نا تو آپ دیکھیں گے، آپ کو میری بات یاد آئے گی. کعبے کے سامنے حجر اسود کے لائن میں ایک آدمی سریر جھوٹ بول رہا تھا، سریر جھوٹ. میں نے اس کو کہا یہاں تو بڑے سے بڑا مجرم بھی آ کے تو بتائے بتائے تو آپ اس طرح سخت دل کے کیوں ہو گئے؟ بہرحال کمزوریاں اور کبھی کوتاہیاں بھی بہت ہے اور اللہ کا دربار بھی بہت وسیع ہے اور خدا کی رحمتوں کا دریا بھی بڑا موجزن ہے. اس مضمون کے آخر میں وہ حکایت یاد آتی ہے حجاج ابن یوسف ثقفی کی, جب مرنے لگا علماء سے پوچھا کہ بخشا جاؤں گا, تو اس سے تو بچے نہیں تھے, ہر ہر گھر میں میت ہوئی تھی اور قتل ہوئے تھے, لوگ گھبرائے ہوئے تھے. تو اس نے اشعار پڑھے, اس کا حاصل یہ کہ ربا ان کو یہ پتا ہے کہ میں گناہگار, یہ پتا نہیں کہ آپ کتنے غفور الرحیم. وہ ایک علیحدہ بحر زخار ہے, علیحدہ نظام ہے, اس میں کسی مولوی کا کام نہیں ہے. امام العصر محدث کبیر آیت من آیات اللہ وفقیہ ہذا الدین علی الاطلاق, حضرت مولانا انور شاہ صاحب ایک شعر پڑھتے تھے, قباحت ہائے من چنداں کے سگزا عارمی دارد, بجز دریائے فضل تو کے شوید ای قباحت ہا. کمزوریاں اتنی زیادہ ہیں, گناہ اتنے ہیں کہ کتے کو بھی شرم آ جائے. اب اس کے لیے آپ کے فضل و احسان کا دریا چاہیے معجزن جو اس کو دو ڈالے. مرقات و تارب میں یہ شعر موجود ہے, قباحت ہائے من چندا کہ سگزا آرمی دارت, بجز دریائے فضل تو کہ شوید ای قباحت ہا. وفضل اللہ اعم وکرمہ اتم. حج اور مناسک کے کچھ احکام اللہ تعالی نے باہر والوں کے لیے بھی رکھے ہیں, ان میں سنت قربانی ہے. عالم اسلام کا مذہبی مقتضا ہے کہ حج اور عمرہ تو مخصوص مقام اور مخصوص مہینوں اور دنوں میں جا کے کیا جاتا ہے, خاص کر حج. لیکن قربانی آتی اسماعیل کی یاد میں جو سنت ٹھہری ہے, یہ پورے عالم کے مسلمان کرتے ہیں. عاقل ہو, بالغ ہو, مسلم ہو, متمول ہو, قربانی کا سخت ہو, نصاب ہو, مال ہو, اگر جہولانے ہول ضروری نہیں ہے, اس دن بھی کوئی مالدار ہوا, قربانی کے دنوں میں اس کے پاس کہیں سے وراثت آئی, تحفہ آیا, انعام و اکرام آیا, اور اتنا ہے جو نصاب قدر ہو, 52.5 تولے چاندی نصاب ہے, تو قربانی واجب ہے. خواہ وہ بکرا ہو, مینڈا ہو, گائے بینس یا اونٹ کا ساتواں حصہ ہو. ساتواں حصہ, اس سے کم کی تو قربانی جائز ہے کہ کسی جانور میں 6 آدمی ہو, 4 ہو, 3 ہو, 2 ہو, لیکن 8 آدمی اگر ہو گئے تو قربانی نہیں ہوگی, کسی کی بھی نہیں ہوگی. وہ قربانی یہاں کسی کی ہوئی تھی, جو بھی آتا تھا اس کو شریک کرتے تھے. جب گائے ذبح ہوئی کہا تو کیسے ہے کہ میرے بھی حصہ ہے, یہ تو 8 ہوگا. میرے پاس بھاگے بھاگے آئے, میں نے کہا کسی کی بھی نہیں ہوئی, جلدی کرو دوسرا جانور لو. قربانی کے اندر تجزی نہیں ہے, جب ایک کی نہیں ہوئی اور وہ اس میں شریک ہے تو سب کی نہیں ہوئی. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سب مسلمان ہو, ہم عقیدہ ہو, ہم خیال ہو, کہیں ادھر ادھر کا نہ ہو, کیونکہ قربانی خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے. بعض لوگ بعض نوکریوں پر اعتراض کرتے ہیں, جی بینک میں ہیں, اور بینک میں ہے لیکن بینک میں سود کے لیے تھوڑا ہی ہے، بینک میں اپنی خدمت کا معاوضہ لیتا ہے، صبح سے شام تک وہاں ڈیوٹی کرتا ہے، اور عوض بدل تمام ادیان میں جائز ہے. زیادہ سے زیادہ التصاق مکروہ کی وجہ سے بینک والوں کی نوکری مکروہ ہوگی کہ وہاں پر سودی لین دین بھی چلتا ہے، لیکن بینک کو مطلقاً مسلمانوں کو وہاں سے منع کرنا کہ آپ نوکری نہ کریں صریح غلط، فقہ کی بغاوت اور احادیث اور دین سے ناواقفیت. مدارس اور مساجد کے اکاؤنٹ وہیں کھلے ہیں، حج اور عمرے کے ڈرافٹ وہیں سے بنتے ہیں، بیرون ملک سے کاروبار اسی سلسلے میں ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ ان ظاہربینوں کا یہ غلط فتویٰ کامیاب ہو جاتا ہے جنہوں نے آگے چل کر خود نام نہاد اسلام کے نام کے بینک کھولے، یہ گناہ اس کے در شہر شمانیز شود. کل میاں حجام جہاں مونڈتا تھا اوروں کے سر، آج اسی کوچہ میں خود اس کی حجامت ہو گئی. میں نے اس وقت وہاں کے علماء کو کہا تھا کہ یہ فتویٰ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں آپ بینک کی نوکری چھوڑے، اب بینک میں 50,000-60,000 ملتی ہے، باہر ملتی نہیں، پاگل ہو جاتا ہے. کہیں یہاں ہمارے نمازی پاگل ہو گئے تھے، وہاں پلر کے پیچھے نیت. میں نے کہا ابھی تو جماعت نہیں ہوئی. کہا اچھا یہ نہیں ہے. میں نے کہا امام یہاں ہے وہاں تھوڑا ہی، وہ تو پلر ہے، تم نے کیوں غلط فتوے پر بینک چھوڑ دیا؟ اس کے لیے پہلے ایمان پیدا کرے. مردانگی بھی آزمائی باز زن کون، پہلے اپنے آپ کو مرد دیکھو پھر کسی لڑکی کو گرفتار کرو، ایسا نہ ہو کہ کل منہ کالا ہو چکا ہو. اصل بات یہ ہے کہ سود علی الاطلاق حرام ناجائز ہے، اور سودی کھاتے میں جو ملوث ہے وہ یقیناً گناہگار ہے، اس کی بات نہیں ہے. بینک میں بہت سارے کھاتے ہیں جن کا سود سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ مسلمانوں نے، مسلمانوں میں اتنا جذبہ کہاں رہا ہے، اب تو اور ان کو مارے جا رہے ہیں، خود اپنے ملک میں ان کو ایسے طریقے پہ اٹھایا جا رہا ہے جن سے جان نکل جائے. اگر یہ فتویٰ تو اس کا حاصل یہ ہوتا کہ دنیا کے تمام بینکوں سے مسلمان نکل جائے، اور یہود اور نسوارہ اور قادیانی اور پرویزی وہ آ کے بیٹھ جائے، اور مسلمان جھاڑو لے کر کے ان کے جو ہے نا جھولیاں اور ان کے دفتر صاف کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے جس وقت صرف ایک بینک تھا حبیب بینک، اس وقت بھی مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ بالکل بینک کی ملازمت حرام ناجائز ہے، اور ان کے ساتھ رشتہ نہیں ہوتا، ہو ان کے تحفے سے بچو، غلط فوش غلط بات ہے، فقہ سے دوری کی بات ہے. بلکہ یہ کہا تھا کہ تقوی اور ورع کا تقاضا یہ کہ کوئی اچھا کاروبار اختیار کرو، اچھی نوکری ڈھونڈو، یہ قابل اعتراض اور مکروہ، اس سے بچنے کی کوشش کرو. لیکن اب جب دیکھا گیا کہ بھئی خدا نخواستہ اگر بینک سے مسلمان بالکل لا تعلق ہو گئے، تو وہ لوگ تو زمانوں سے اس کے درپے ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھیلے، اور ان سے مذہب باہر نکالے، اور ان کو اپنے جیسے بغیر ایمان اور کلمے کے بنا لے. مال اور دولت صفر ہونے کے بعد مسلمان کبھی بھی عزت نہیں پا سکتے. اس لیے یہ یاد رکھا جائے کہ صرف اسلامی کاز مضبوط رکھنے کے لیے اور اسلام کے خزائن اور عزت کو غالب رکھنے کے لیے لوگ بینکوں کی نوکریاں کرے، لیکن اس کو دل سے مکروہ جانے، اور کہے کہ اللہ نے اگر میری زندگی میں مجھے اس سے بہتر کاروبار عطا فرمایا، اچھی نوکری دی، تو میں ضرور اس کو چھوڑوں گا. اگر آپ یہ فتوی دینے لگے کہ جی بس سب لوگ نکلے، ورنہ ان کا رزق حرام، ان کے ساتھ رشتہ حرام، ان کا قربانی میں شرکت حرام، اس طرح کا مسئلہ شاید اسلام کے حق میں نہ ہو، اور بجائے فائدے کے اس کا نقصان. بہرحال اس مسئلے پر سیر اصل بات ہو چکی ہے. ہمارا جو رسالہ ہے اخسر المناسک، اس میں بھی میں نے فتاوی کے طور پر بحوالہ درج کیا ہے، من شاء فلیراجع الیہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ جن کی قربانی لوگ اکٹھے بھی کرتے ہیں، اور اس طرح سے ادارہ ہے احسن العلوم، یا خدام بھی بہت زیادہ ہے، ادارے کے لیے تعاون کی بھی ضرورت ہے، تو اجتماعی قربانی ہمارے نمازیوں کے اور ہم عقیدہ اور ہم رنگ لوگوں کی سہولت کے لیے یا کی جاتی ہے، اس میں بھی آپ شرکت فرمائیں. اور ہمارے جو ناظم صاحب جامعہ کے مولانا سہیل صاحب اور ان کے اعوان اور رفقا، وہ اس کی نگرانی فرماتے ہیں بہت اچھی طرح. یاجد اور فقیر بھی جب موجود ہے تو خیال لگے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی غیبی سبب سے حرمین حاضری نصیب کی تو پھر وہیں سے دعائیں کریں گے انشاءاللہ. بس یہ چند مسائل تھے جس میں حج بھی بیان ہوا الحمدللہ، اور قربانی کے مسائل بالتفصیل انشاءاللہ تعالی آنے والی شب جمعہ اور پھر جمعہ کو مزید احکام مسائل، کیونکہ آسان نہیں ہے ایک لمحے میں بیان کرنا ایک نشست میں. ہمارا اس پر پمفلٹ بھی شائع ہے، چھوٹا رسالہ عزیزم ہمایوں مغل اس کو نئے سرے سے بعض اضافات کے ساتھ چاپے، خاص کر بینک کے مسئلے کے ساتھ، اور اسے اگلے جمعے کو بھائی لوگوں میں تقسیم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. محمد حضرت کو اپنے والد کو پیچھے سے لے آئے آگے، کہاں گرمی میں بٹھا لیا، پیچھے سے آگے لے آئے انہیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله جل وعلا خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما بين أيدينا وما خلفنا وما تحت الثرى وهو الله إله في الأرض وإله في السماء ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسول ولأئمته أخرجه الشيخان بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيد الأولياء والمتقين سيد الغرر المحجلين سيد الشفعاء يوم الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف والترمذي في السنن وأحمد في المسند وقال صلى الله عليه وسلم عثمان استحيت منك ملائكة الرحمن أخرجه أصحاب السنن وقال لي علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام أخرجه الشيخان وقال لبنته فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صفحے سیدھی فرما لیجئے کوشش کرے کہ درمیان میں خالی جگہ نہ رہے مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پانچ چھ ٹخنوں سے اوپر ہو سر ڈک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے بغیر کسی وجہ کے ننگے سر نماز پڑھنا بدنصیبی ہے
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مهله ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وما استيسر من الحج ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله يا رب العالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام بيمارو کے صحت شفا کے لیے دعا فرمائے اللہ عالم اسلام کی تکلیفیں دور فرمائے پاکستان کے چھپے چھپے کی حفاظت فرمائے کوئٹہ میں جو اندوہناک سانحہ پیش آیا بے گناہ مسلمان مارے گئے اللہ انہیں شہداء و سعداء بنائے ان کے پسمندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے پورا ملک اور عالم جو ان کے غم میں ڈوبا ہے اللہ سب کو اجر عظیم دے اور صبر کے مقامات عطا فرمائے اس قسم کے واقعات اللہ جلدی روک لے ظالم اور مفسد کو اپنی پکڑ میں لے اور اسے اپنا عبادت تک جلدی پہنچائے اللہ اپنے عباد کو اور بلاد کی حفاظت فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حضرات جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھیں کسی بھی نمازی کے سامنے گزرنے کی کوشش نہ کریں قربانی میں گائے اور بکری کی عمر کتنی ہونا چاہیے گائے 2 سال کی اور بھینس کا بچڑا یا بچڑی اور بکرا 1 سال کا ہونا ضروری ہے اور اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے اور مینڈا اگر 6 مہینے کا ہے اور 1 سال کا لگ رہا ہے پھر تو جائز ہے ورنہ اس کا بھی 1 سال بھر ہونا چاہیے فتویٰ اور تقوی پہ کوئی فرق ہے حکم شرعی فتویٰ ہے تقوی نہیں ہے تقوی ہر شخص کا اپنا احتیاطی معاملہ ہے یا کوئی طالب علم بعض گناہوں میں مبتلا ہے اپنے کو علم دین کا اہل نہیں سمجھتا تو کیا وہ طالب علم چھوڑ دے نہیں علم جاری رکھے علم خود توبے کا استمرار ہے انشاءاللہ جب نبوت کا علم نصیب ہوگا تو اللہ اس کو توبہ دے دے گا حدیث شریف میں کہ ایک شخص کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوریاں بھی کرتا ہے آپ نے کہا ما صلی ابھی تک نماز نہیں پڑھی ہے پھر پتہ چلا کہ وہ بہت زبردست توبہ طائب ہو گیا آپ نے کہا الان قد صلی اب جا کے نماز قبول ہو گئی تو آپ نے نماز پڑھنے سے منع نہیں فرمایا اعمال صالحہ جاری رہے انشاءاللہ وہ غالب ہو جائیں گے گناہ مغلوب ہو جائے گا تدفین میت کے بعد بکر کا اول و آخر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کیسا جائز ہے ثابت ہے جمعہ کی نماز فرض ہے فرض قطعی ہے شک کرنے والا کافر نہ ہو جائے موبائل میں ایڈوانس منگوانا سود ہے نہیں کیا مطلب ایڈوانس منگوانا ہاں تو وہ محنتانہ ہے نا وہ کوئی آپ کا نوکر تو نہیں ہے کہ آپ کو 20 کا 20 دے گا محنتانہ آپ سے لے گا سود کو روپے واپس نہیں لے رہے وہ سود مانگ رہے ہیں کیا دینا جائز ہے وہ کمال بیوقوف ہے اور آپ اس سے بڑھ کر احمق ہے بجلی کا کنڈا استعمال کرنا جائز ہے اصل شہد کے پہچان کا طریقہ استعمال کا طریقہ یہ شہد والوں سے باتیں کرو یہ ہمارا میدان نہیں نفاق کی کتنے قسمیں کتاب النفاق مشکات میں دیکھ لو بڑی قسمیں دو ہیں اعتقادی اور عملی طارق جمیل کو جو کہا ہے صحیح کہا ہے، وہ اس سے بڑھ کر ہے. آپ سے دعا کی درخواست ہے، میرے میری بیوی کے درمیان حقیقی محبت بڑھ جائے. حقیقی محبت کیا، سامان بھی پیدا کرو نا، جیسے محبت آ حضرت عائشہ شہابش شہابش پیغمبرانہ اوصاف اپنائے اور پیغمبرانہ حسن خلق اپنائے، پیغمبرانہ سنتوں کی قدر و منزلت اپنائے. امید ہے ہر جگہ اللہ آپ کی عزت بڑھا دے. جب اذان شروع ہوتی ہے تو کتا اس کے ساتھ بھونکتا ہے، اس لیے کہ وہ شیطان ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اذان کا جواب دیتا ہے، وہ تیرے جیسے علماء ہوں گے، جیسے تو الو ہے نا، وہ بھی الو ماں ہے. اذان کے بارے میں ترمذی شریف میں ہے کہ کتا جب بھونکتا ہے فَإِنَّهُ قَدْرَ الشَّيْطَانَ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ اعوذ باللہ ولا حول پڑھو، اور جب مرغا اذان دے فَإِنَّهُ رَآ مَلَكًا اس نے فرشتہ دیکھا ہے، تسبیح پڑھ لو. سوال یہ قرآن خوانی کرنا درست ہے؟ برسی شادی میں پہلے نئے گھر میں آ کر قرآن شریف پڑھائی جاتی، قرآن خوانی کے درست ہے، لیکن اشرف علی صاحب نے اصلاح الرسوم میں منع کیا ہے. اصلاح الرسوم کے مسائل غلط بھی ہے، اس کی ایک اور کتاب بھی ہے اصلاح و اصلاح الرسوم، اس میں شاید رجوع نقل ہے. کیا اسلامی شریعت کی روح سے ایک اسلامی وکیل ملک کا سربراہ غیر مسلم نہیں ہو سکتا ہے؟ ملک کا سربراہ تو مسلمان ہی ہوں گے جب آپ اسلامی ملک کہہ رہے ہیں، اگر نہیں تو اس کی کیا حکمت ہے؟ تو کافر کے ہونے کی کیا حکمت ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی فضول باتیں اپنے آپ بیٹھ کے کرتے ہو؟ جیسے آپ کہے کہ میرے باپ کے علاوہ میری ماں کا کوئی اور خاون نہیں ہو سکتا ہے، تو ایک اور باپ ڈھونڈ رہا ہے کیا؟ مسلمان تو یہی کہے گا کہ اسلامی ملک کا سربراہ مسلم ہی ہو، وہ کیوں کہے کہ جی ہو سکتا ہے؟ بہت دعائیں دی، جزاکم اللہ خیر، مسجد مدرسے کی حفاظت. آمین آمین. 3 ماہ سے مجھے السر کی تکلیف. او بابا او بابا، کھانا کم کرو، مرچ مسالوں والے سالن چھوڑو، اور ہر کھانے سے پہلے ضرور ایک پاؤ دہی کھایا کرو. کوشش کرو کہ دہی ضرور کھائے، انشاءاللہ تعالی السر ٹھیک ہو جائے گا، کینسر نہیں بنے گا، اور بہت جلدی فم معدہ کا زخم اللہ ٹھیک کر دے گا. بھاری کھانے، ثقیل کھانے، جیسے گوشت، دال، چاول، کچی سبزیاں، بعض پھل، ان سے پرہیز کرو. یہ بات حدیث میں ہے کہ عرفات منا میں جتنے بھی لوگ آئے اللہ اس کو بڑا کر دیے. ٹھیک ہے، روایت میں ہے کہ جیسے جیسے لوگ آئیں گے جگہ بڑھتی جائے گی، یعنی گنجائش بڑھے گی. مروجہ بینکاری جھوٹی ہے، اور اس کے کار پردازان اس بارے میں غلطی پر ہے. کیا میقات کا تعین آپ سے پہلے بھی تھا؟ یہ معلوم مجھے نہیں ہے، مواقع تو متعین ہے. کسی مولوی نے آزاد یا کرنے کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ نے اگر کسی کو نابینا پیدا کیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی آنکھیں دینے والے. میں نے یہ بات کسی کے سامنے عرض کی تو اس نے کہا کہ اللہ نے آپ کو ننگا پیدا کیا، ننگے گھوما کرے. دونوں ایک جیسے ہیں، اللہ نے ننگا بھی پیدا کیا تھا، اللہ نے لباس پہنانے کا حکم بھی دے دیا، وہ ایک بات ہے. کیا فرض نمازوں کے اندر رکوع سجدے میں دعا مانگنا عربی میں ثابت ہے؟ یہ دعا پڑھنا اللہ مزید لی زدنی علمن، اللہ مزید لی علمن، ورزقنی فہمن، ورزقنی حفظن، کوئی حرج نہیں، لیکن نفلوں میں پڑھا کر. باب النفل اوسو. عمر صحت برکت عطا فرمائے. میرا نام عبد الوہاب ہے، وساوس کی بیماری میں مبتلا ہوں. اللہ تعالیٰ کمال صحت، کمال شفا اور قوت ذہن نصیب فرمائے. کہتے ہیں کہ بہت زیادہ تلاوت کرنے سے یا بہت زیادہ بزرگوں کے واقعات پڑھنے سے اور بہت زیادہ نوافل پڑھنے سے وساوس ختم ہو جائیں گے. وسوسے کی ایک حد ہے، جب اس تک پہنچ جائیں گے کافور ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے. تین علاج لکھے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت، نوافل کی کثرت، بزرگان دین کے حکایات، خاص کر مولانا اشرف علی کی ارواح ثلاثہ، اس کا آج کل نام ہے حکایات صالحین، بہت عمدہ ہے، اور اس سے یہ دماغی پریشانی اور کمزوری دور ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم على النبی وعلى آله واصحابه وبارك وصل وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ہمارے یہ بزرگ حاجی صاحب 3 مہینے حرمین میں لگا کے آئے ہیں، بڑی محنت مشقت کی ہے، کچھ بیمار ہے، دعاؤں کی درخواست ہے، پاؤں میں ورم زخم ہے، وہ ٹھیک ہو جائے، اور دیگر عوارض ہے. سفر کبیر جو ہوتا ہے، طویل سفر، اس کے تعب ہوتا ہے، تکاوٹ ہوتی ہے، گرانیاں ہوتی ہے، اسی سے اللہ اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے. بہت سارے لوگ حج کے لیے روانہ ہوئے اور روانہ ہونے والے ہیں، خداوند تعالیٰ سب کا حج آسان فرمائے، قبول فرمائے، ان کی دعائیں ہم سب کے لیے، پورے عالم کے لیے ذخیرہ نجات بنائے. صلی اللہ علیہ وسلم.